مجلس مذاکرہ راؤنڈ ٹیبل، اہم واقعات اور مسائل پر مبصرین اور ماہرین کے بے لاگ تبصرے اور تبادلہ خیال۔ پیش خدمت ہے ہمارا آج کا پروگرام راؤنڈ ٹیبل۔
پروگرام راؤنڈ ٹیبل میں خوش آمدید، میں ہوں آپ کا میزبان قمر عباس جعفری۔ سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس مہینے کی 3 تاریخ کو، یعنی جمعے کے روز، پاکستان کے قومی اسمبلی میں وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے قومی بجٹ پیش کیا۔ بجٹ پیش کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا،
بجٹ میں مالی سال 16-17 کے کل اخراجات 4,395 ارب رکھے گئے ہیں، جو کہ 15-16 کے ریوائز ایسٹیمیٹ 4,096 ارب سے صرف 7.3% زیادہ ہیں۔ محصولات میں بتدریج اضافے اور اخراجات میں کمی سے ہی ہماری معیشت مستحکم ہوئی ہے۔
اور ان کا کہنا یہ تھا کہ جس طرح سے صورتحال پیدا ہوئی ہے اور جو صورتحال اس وقت بن رہی ہے، اور پاکستان میں جو دفاعی صورتحال کے لیے تیاریاں کر رہا ہے، اس حوالے سے پاکستان کے دفاعی بجٹ میں کچھ یوں اضافہ کیا گیا ہے۔
ڈیفنس کی ضروریات کو پیش نظر رکھتے ہوئے افواج پاکستان کے دفاعی بجٹ کے لیے 15-16 کے 776 ارب کے مقابلے میں مالی سال 16-17 میں 860 ارب روپے مختص کیے ہیں، جو کہ 11% کا اضافہ ہے۔
یہ تھے وزیر خزانہ اسحاق ڈار، ہمارے ساتھ ٹیلیفون لائن پر موجود ہیں رانا افضل صاحب، جو کہ پارلیمنٹری سیکرٹری ہیں قومی اسمبلی میں، پاکستان مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے۔ رانا صاحب، یہ بتائیے کہ جو بجٹ پیش کیا گیا ہے، اپوزیشن کا کہنا یہ ہے کہ یہ عوام دوست بجٹ نہیں ہے، جبکہ حکومت کا کہنا یہ ہے کہ ہم نے عوام کو سہولتیں دی ہیں، سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ کیا ہے، ڈیفینس میں اضافہ کیا ہے، اور ٹیکسوں کے بارے میں بھی جو انہوں نے کہا ہے کہ ہم ٹیکس نیٹ پہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو لائیں گے تاکہ انکم بڑھے۔ آپ کیا کہتے ہیں اپوزیشن کے الزام کے بارے میں؟
بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھیں، اپوزیشن نے کبھی بھی بجٹ کی تعریف ہم ان سے توقع نہیں رکھتے، گو کہ اس میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس کی ٹریڈ اور انڈسٹری تعریف کر رہی ہے، ایگریکلچر کے چیمبرز اور ان کے جو ادارے ہیں، ایسوسیشنز ہیں، وہ خوش ہیں۔ آج بھی میں فیصل آباد چیمبر میں تھا اور انہوں نے کہا ہماری تمام ڈیمانڈز آپ نے مان لی۔ ایگریکلچر یونیورسٹی میں تھے جہاں فارمر سے ملاقات ہوئی، وہ خوش تھے۔ اور ان کے یہ جتنے بھی بیسک ان کی ڈیمانڈز تھیں، جس سے ایکسپورٹس پاکستان کی بڑھ سکتی ہیں یا ایگریکلچر آؤٹ پٹ بڑھ سکتی ہے، وہ ہم نے ایڈریس کی ہیں۔ پاکستان ایک غیر معمولی حالات سے گزر رہا ہے کہ ہم نے جو گروتھ حاصل کی ہم اس سے خود مطمئن نہیں ہیں۔ ہم ایگریکلچر سیکٹر میں ہماری اچیومنٹس جو ہم نے ٹارگیٹ رکھے تھے، وہ کموڈیٹی پرائسز کے کریش ہونے سے اور کپاس کی فصل خراب ہو جانے سے ہمیں کافی دھچکا لگا، لیکن اس کے باوجود جو ہم نے گروتھ اچیو کی ہے انڈسٹری، لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کے اندر، انڈسٹری کے اندر اور آپ کے سروسز سیکٹر کے اندر، تو اوور آل جو گروتھ ہے وہ 4.71% جو آئی ہے، وہ پاکستان کی پچھلے 8 سال میں سب سے زیادہ گروتھ ہے۔ اور جو ہم نے ٹیکس کلیکشن کی ہے 3.1 ٹریلین کی، جس کی طرف ہم جا رہے ہیں، وہ بھی پاکستان کی تاریخ میں ایک ریکارڈ کلیکشن ہے۔ تو یہ اب ان تمام چیزوں کے ساتھ ہمارا جو پبلک سروس ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کے لیے پیسے ہیں، 1650 ارب روپیہ ہے، جو 800 ارب ہماری فیڈرل گورنمنٹ کا ہے، باقی صوبائی حکومتوں کا ہے۔ تو یہ پیسہ سارا ایسے انفراسٹرکچر پروجیکٹس پہ خرچ ہوگا جس سے پاکستان کے عام شہری کو بینیفٹ ملے گا، پاکستان کے عام شہری کے لیے ایک بہتر پاکستان سامنے آئے گا۔ اگر ہم شہر کے معاملات کو بہتر کر لیتے ہیں، ہماری بجلی پوری ہوتی ہے، گیس پوری ہوتی ہے، تو ہماری جو موجودہ انڈسٹری کے اندر انویسٹمنٹ ہوئی ہوئی ہے وہ ہمیں زیادہ ریٹرنز دے گی، تو ہم گروتھ کی طرف تیزی سے جائیں گے، جاب امپلائمنٹ بہتر ہوگی۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو بجٹ پروپوزل آج نیشنل اسمبلی کے فلور پہ ڈبیٹ ہونا شروع ہوا ہے، اگلے 20 دن ہم ان سے تجاویز لیں گے کہاں سے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے فالتو رکھا ہے، کم رکھا ہے۔ اس پہ انشاءاللہ تمام اپوزیشن پارٹیز کی مشاورت سے ہم اس کو ری ایڈجسٹ کریں گے، اور جیسے اور پاکستان کی بہتری کا پروگرام بنائیں گے.
اچھا ہمارے ساتھ رہیے گا رانا صاحب. جیسا کہ خود وزیر خزانہ نے بھی کہا ہے کہ ہم ایگریکلچر کے اوپر ظاہر ہے, پاکستان بیسیکلی ایک ایگریکلچر کنٹری ہے اور اس کی جو معیشت ہے وہ ایگرو بیسڈ ہے, اس کے بارے میں خاص طور پر کہا گیا. میں چاہتا ہوں کہ ان کے الفاظ سن لیں, جس کے بعد پھر ہم گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں.
قومی غذائی تحفظ کا انحصار بھی زراعت پر ہی ہے, لہذا زرعی شعبہ کی کارکردگی میں بہتری سے جی ڈی پی اور زرعی پیداوار میں اضافہ دیہی آبادی کی آمدنی میں بھی اضافے کا باعث بنتا ہے. اجناس کے بڑھتے ہوئے ذخائر, کم ہوتی ہوئی قیمتیں اور غیر موزوں موسمی حالات کی وجہ سے زراعت کا شعبہ عالمی طور پر بحران کا شکار رہا, جس کے نتیجے میں زرعی آمدنی میں واضح کمی واقع ہوئی. رواں مالی سال میں زراعت کے شعبے کی مشکلات کو سامنے رکھتے ہوئے حکومت نے مزید خصوصی اقدامات کا فیصلہ کیا ہے. محصولات میں کمی کے سلسلے میں ہم نے 15-16 کے بجٹ میں اعلان کردہ کئی رعایتیں دی تھیں, جس کا تقریباً کاسٹ 15 ارب تھی خزانے کو. یہ تمام رعایتوں کو 20-16-17 جو مالی سال ہے اس کو جاری رکھا جائے گا.
رابعہ سلطان صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں جو پاکستان فارمرز ایسوسی ایشن سے تعلق رکھتی ہیں. آپ نے سنا کہ وزیر خزانہ نے کس طرح سے ایڈوکیٹ کیا ہے فارمرز کے کیس کو, اور یہ کہا ہے کہ مزید رعایتیں دی جائیں گی. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اب تک جو کچھ ہو رہا تھا زراعت کے شعبے میں, کیا اس میں واقعی کوئی اضافہ ہوا ہے, کوئی بہتری آئے گی اس کے نتیجے میں؟
جی بہت شکریہ آپ کو اور آپ سب کو اور سامعین کو رمضان کی بہت بہت مبارک, اور اللہ تعالی ہمیں اس مہینے کی سعادت نصیب کرے, آمین. جس بجٹ کی ہم بات کر رہے ہیں, میرا خیال سے اب چند سالوں سے یہ جتنے بھی بجٹس ہیں یہ اب ان کی کوئی سگنیفیکنس باقی رہ نہیں گئی. یہ صرف ایک ڈاکیومنٹ ہوتا ہے جو کہ 4-6 دن پہ ڈیبیٹ کی جاتی ہے, پارلیمنٹ میں اس پہ انٹرسٹ نہیں ہو جنریٹ ہوتا, اور وہ آپ اپنا پیچھے 5-7 سالوں کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیجئے, 10 سالوں کا, کہ اس پہ کوئی خاطر خواہ اس پہ نہ بحث ہوتی ہے. یہ تو ہمارا ایٹیٹیوڈ ہے پورے بجٹ ڈاکیومنٹ کی طرف. اب زراعت کی جو آپ نے بات کی ہے, تو حکومت نے اور وزیر خزانہ نے ماشاءاللہ بڑی مدلل تقریر کی اور اب بہت فیکٹس اور فگرز بیان کیے, لیکن انفارچونیٹلی جو ان کے فیکٹس اور فگرز ہیں اور جو ڈونر ایجنسیز کے فیکٹس اور فگرز ہیں اور جو انڈیپینڈنٹ اکانومسٹ کے فیکٹس اور فگرز ہیں, وہ آپس میں میچ نہیں کرتے. تو ایک شہری کے ہونے کے ناطے میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ایک بڑی ہمارے لیے لمحہ فکری ہے بہت بڑا, کہ یہ فگر سب کے اپنے اپنے ہیں. اب زراعت کی انہوں نے پچھلے سال بھی کسان پیکج دیا اور اس سال فیڈرل گورنمنٹ نے بھی دیا, پروونشل گورنمنٹ نے بھی دیا. بات یہاں نہ شروع ہوتی ہے نہ ختم ہوتی ہے. ہمیں چاہیے اور ہمارے حکمرانوں کو چاہیے کہ ہم زراعت کے لیے ایک لانگ ٹرم پالیسی وضع کریں, ہمارے کاشتکار کو پتا ہو, ہمارے پالیسی میکرز امپلیمنٹرز کو پتا ہو کہ اس ملک میں زراعت کا فیوچر کیا ہے. ابھی کوئی 10-12 دن پہلے آپ نے دیکھا ہے کہ زراعت میں نیگیٹو گروتھ ہوئی ہے. نیگیٹو گروتھ کیوں ہوئی ہے؟ کیونکہ ہماری کپاس کی فصل بری طرح سے تباہ ہوئی ہے. اب اس کے کیا عوامل ہیں؟ سب ہم نے بارش پہ کو مورد الزام ٹھہرا دیا کہ جی بارشیں ہوئی تھیں. صرف بارش تو ایک نہیں تھا, وہ ون آف دا فیکٹر تھا. اب اس کو پورٹرے کیا جا رہا ہے ایز دی اونلی فیکٹر. تو پھر اب یوریا پہ انہوں نے سبسڈی دی ہے جس کا انعقاد 1 تاریخ سے ہوگا. یوریا پہ اگر ہم آ جائیں تو جب ہم ہمسایہ ممالک میں دیکھتے ہیں تو ابھی ہمارے ملک میں ابھی بھی اس کی قیمت زیادہ ہے. یہ جو گیس پہ کی جو بیسک انپوٹ ہے یوریا کے لیے, اس کی قیمتیں کتنی بڑھا دی گئی تھی پچھلی حکومت نے, جو 2000 کی بوری ہو گئی تھی. تو یہ سارے گورننس کے ایشوز ہیں جن کو ہم نے بیٹھ کے سیریسلی ایڈریس کرنا ہے. اگر ہم نے اس کو محض ہنسی مذاق کرنا ہے کہ جی ہماری گروتھ ریٹ ہندوستان کی, سری لنکا کی, بنگلہ دیش کی گروتھ ریٹ ہم سے کئی گنا زیادہ ہے, ہم 3.5-4 پہ ہیں, وہ 7 پہ چلے گئے, 6.5 پہ چلے گئے. تو جب ہم ان چیزوں کو اس پرسپیکٹو میں دیکھتے ہیں تو پھر یہ باتیں صرف محض گفتگو لگتی ہیں. ایگریکلچر کریڈٹ کی بات ہوئی, 1000 بلین ہمارے سیکٹر کو کی ریکوائرمنٹ ہے. انہوں نے کہا جی 700 بلین ہمارا ٹارگیٹ ہے. اب ٹارگیٹ میٹ ہوتا ہے یا میٹ نہیں ہوتا, کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس اس کی کیا ہے, یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ ایک عام کاشتکار کے لیے اور چھوٹے کاشتکار کے لیے جس کی میجورٹی ہے, اس کے لیے کوئی خاص اس میں ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو آپ کہیں کہ جی یہ حکومت کے اقدام سے چھوٹا کاشتکار یا عام کاشتکار بہت چھلانگیں لگانے لگے گا. تو کچھ انیشیٹیوز ہیں, لیکن ان انیشیٹیوز کو ایک میڈیم ٹرم اور لانگ ٹرم پالیسی میں ریفلیکٹ ہونا چاہیے, کیونکہ 2.5 سال انہوں نے خیر سے پورے کر لیے ہیں اور یہ اب اپنا بجٹ, تیسرا بجٹ انہوں نے اناؤنس کیا ہے, تو کوئی نہ کوئی چیز تو ریفلیکٹ کرے. نیگیٹو گروتھ ایگریکلچر میں ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے, یہ تو بہت ہی پریشانی کی بات ہے.
اچھا اب ہمارے ساتھ رہیے گا, ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر عابد سلیدی صاحب نے, اسسمنٹ ڈیولپمنٹ کے سے تعلق ہے ان کا. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے مجھے کہ جو بات ابھی آپ نے ان کو بھی سنا اور سلیدی صاحب کی لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے, رانا افضل صاحب آپ جواب دیں گے جو باتیں ابھی ہم سے کہی ہیں محترمہ رابعہ سلطان صاحبہ نے.
دیکھیے میں تو رابعہ سلطانہ صاحبہ کی باتوں میں مجھے کوئی گائیڈنس نہیں ملی کہ ہمیں کہاں پہ زیادہ پیسے الوکیٹ کرنے چاہیے تھے یا ہم نے کون سی چیز صحیح نہیں کی, سوائے اس سے کہ انہوں نے کہا کہ 700 ارب کا ہم نے پیکج رکھا ہے فائنینسنگ کے لیے ایگریکلچر سیکٹر میں, جو 1000 ارب کا ہونا چاہیے. دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان کی حکومت کے لیے جو اور چیلنجز ہیں وہ بڑے ہی گمبھیر ہیں. آپ کی 118 ارب ڈالر آپ کی وار آن ٹیرر کے آپ کا خرچہ ہے, آپ کی انڈسٹری جو ہے ان کو 6-8 مہینے جو 24 گھنٹے بجلی کی سپلائی ملی اور ہم بر وقت ان کو گیس کی پورا کرنے میں کامیاب ہوئے, تو وہ بھی اس کے اندر ایک ریکارڈ گروتھ آئی ہے جو پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑی ہے. آپ کا سروسز سیکٹر بھی گرو کیا ہے, تو ایگریکلچر کمیونٹی کے جو ڈیمانڈ تھی تھرو ایگریکلچر یونیورسٹیز اور تھرو کسان کے جو ان کے وہ فورمز ہیں, وہ ان کی ڈیمانڈس کو ہم نے بالکل مد نظر رکھا. اس کی بات کر رہا ہوں کہ وہاں پہ ایگریکلچر یونیورسٹی میں جو کسان لیڈرز تھے انہوں نے کہا کہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ہماری تمام تجاویز مان لی گئی ہیں. تو اب حکومت کے وسائل جو ہیں, ہم پاکستان ایک ریکارڈ ٹیکس کلیکشن کی ہے اور جو 1650 ارب روپے کا جو ہمارا ڈیولپمنٹ پیکج آ رہا ہے جس میں 800 ارب کے قریب مرکزی حکومت کا ہے اور باقی صوبوں کا ہے, اس سے یہ پیسے انشاءاللہ ہمارے انفراسٹرکچر میں بہتری آنے سے ایگریکلچر سیکٹر, ہماری جو کنیکٹیوٹی بن رہی ہے ریجنل کنیکٹیوٹی سی پیک کے تھرو, ہمارے ایگریکلچر پروڈیوس جو ہے وہ دوسرے ممالک میں بھی جا سکے گی اور انشاءاللہ ایگریکلچر سیکٹر کے لیے مزید بھی ہم تیار ہیں. تو ہماری تو بیک بون ہے پاکستان میں جو ایگرو بیسڈ انڈسٹری کی ہے, تاکہ ہماری ایگریکلچر پروڈیوس جو ہے ہماری انڈسٹری خود اس کو یوٹیلائز کر لے.
اچھا ہمارے ساتھ اس وقت تو ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں لاہور سے عبد الباسط صاحب جو کہ سابق سینئر نائب صدر ہیں چیمبر آف کامرس کے وہاں کے. باسط صاحب یہ بتائیے کہ جو بجٹ پیش کیا گیا ہے آپ کے نقطۂ نظر سے دو باتوں پہ خاص طور سے زور دیا گیا ہے, ایکسپورٹس کے اوپر اور ایگریکلچر کے اوپر, آپ کیا کہیں گے جو اقدامات اس پہ تجویز کیے گئے ہیں وہ کس حد تک معاون ثابت ہوں گے ان گولس کو اچیو کرنے میں؟
کیا میں یہاں پر یہ کچھ چیزیں اگر میں تفصیل سے بتا سکوں تھوڑی سی تفصیل سے, ایک تو یہ ہے کہ یہ کچھ بیک لاگس جو تھے پریویس ایئرس کے ان کو گورنمنٹ نے کچھ حل کرنے کی کوشش کی ہے. لاٹ آف گڈ از ڈن اینڈ لاٹ آف گڈ از ٹو بی ڈن. ایگریکلچر کے اوپر جو حکومت نے جو بہت بڑا ایک انسینٹیو دیا ہے, یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ضروری تھا, کیونکہ ناٹ اونلی فار ایگریکلچر بلکہ ہماری بہت ساری انڈسٹری جو ہے وہ بھی ایگرو بیسڈ ہے. ایگریکلچر ہماری ڈیولپ کرے گی, گرو کرے گی, سروائیو کرے گی, تو ہمیں انڈسٹری کے لیے جو را مٹیریل ہیں وہ بھی اویلیبل ہوں گے. پھر دوسری بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان جو ہے ایک ایسا اسٹریٹجیکلی لوکیٹڈ کنٹری ہے اور اس کے پاس اتنا بڑا ایگریکلچر کا بیس ہے کہ ہم یہاں پر اگر جو کچھ بھی پروڈیوس کریں تو حلال فوڈ کے نام کے اوپر پاکستان جو ہے وہ آپ دیکھنا $3 ٹریلین کی دنیا میں حلال فوڈ کی ٹریڈ ہو رہی ہے اور پاکستان کا حصہ اس میں نہ ہونے کے برابر ہے. میں سمجھتا ہوں اس پالیسی کے بعد اگر ہم اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ ہم اس میں اپنا کچھ حصہ لے سکیں, لیکن اس کو لینے کے لیے بھی بہت سارے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے, تو وہ والے اقدامات بھی جو ہیں میں ان کی بھی تفصیل بتانا چاہوں گا. کہ جیسے پروسیسنگ. اور لیکن ایک بات میں اور پہلے کہہ لوں کہ جو اچھے اور دو کام کیے ہیں وہ ایک تو یہ 2% ٹیکس کریڈٹ دیا ہے فار جنریٹنگ امپلائمنٹ ٹو دی انڈسٹری, اور دوسرا کام جو انہوں نے بھاشا ڈیم, داسو ڈیم, تربیلا ایکسٹینشن, نیلن جیلم, ان ڈیمز کے لیے جو فنڈز ایلوکیٹ کیے ہیں یہ ایک بہت ہی خوش آئند بات ہے. کاش کہ اس میں یہ کالا باغ ڈیم بھی شامل ہوتا. لیکن اب جو کام کر رہے ہیں میں اس کی طرف آپ آتا ہوں کہ اب دیکھیں کہ پولٹری کے اوپر انہوں نے کہتے ہیں ہم نے کافی ساری مراعات دی ہیں اس کنڈیشن کے ساتھ کہ اس کی قیمت جو ہے وہ 150 روپے سے نہیں بڑھے گی. خیر وہ 150 روپے زندہ ہے, لیکن اس میں ایک ابہام یہ ہے کہ لوگ اور حکومت کے کچھ اہلکار یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید 150 ایک وقت کی قیمت, حالانکہ یہ ایوریج سال کی قیمت جو ہے وہ 150 سے اوپر نہیں جانی چاہیے. یہ کلیریفیکیشن حکومت کو بھی اور ہمارے جو بجٹ تیار کرنے والے لوگ ہیں ان کو بھی, وزارت خزانہ کو بھی یہ کلیریفیکیشن دے دینی چاہیے کہ یہ 150 روپے سال کی اوسط قیمت کی ہم نے بات کی ہے. تو اس میں یہ جو ہے ہمیں بہت ساری چیزوں کے اوپر ڈیوٹیز اور سیلز ٹیکس جو ہے حکومت کی اپنی ایک پالیسی اور تھیوری ہے کہ جو را مٹیریلز ہیں ان کے اوپر ڈیوٹیز اور سیلز ٹیکس جو ہے یہ زیرو ہونا چاہیے. مطلب میں پولٹری میں آپ کو ایک بہت اہم بتاؤں کہ انہوں نے جو دو بیسک را مٹیریل ہیں, ون از دی گرینڈ پیرنٹ چکس جو کہ امپورٹ ہوتے ہیں, جو پاکستان میں پروڈیوس ہی نہیں ہوتے کیونکہ جی جی پی یعنی کہ گریٹ گرینڈ پیرنٹ جو ہیں وہ باہر یورپ اور امریکہ میں ہیں, وہاں سے آتے ہیں, اور دیٹ از فرام ویئر دی پولٹری انڈسٹری اسٹارٹس ان پاکستان. اس کے اوپر انہوں نے جو 15% امپورٹ ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے, 5% پہلے تھی, 10% ریگولیٹری لگا دی جو کہ ان کی اپنی تھیوری اور پالیسی کے خلاف ہے. اور دوسری چیز ہے پولٹری کا ایک بہت اہم کمپوننٹ ہے فیڈ, اور فیڈ کا بہت اہم کمپوننٹ ہے سویا بین میل جو کہ پاکستان میں بالکل ایک دانہ بھی اس کا پیدا نہیں ہوتا, اس کے اوپر بھی 10% ڈیوٹی اور 10% سیلز ٹیکس لگایا گیا ہے کیونکہ سویا بین میل کے بغیر فیڈ بن نہیں سکتی, اور فیڈ از دی 70% کانٹینٹ آف پولٹری, اور اس فیڈ کا جو 90% ہے وہ گرینز ہیں اور ایگریکلچر پروڈیوس ہے. لہذا یہ چیزیں جو ہیں ان کے اوپر تھوڑی سی ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے, اور یہ جو کلیریفیکیشن جو میں نے کہی. اور ایک بہت اہم بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے سیکنڈ ہینڈ کلوتھنگ کے اوپر جو ڈیوٹیز وغیرہ ختم کی ہیں یہ ویسے تو ایک اچھا اقدام ہے, مگر ہمیں ان دی لانگ رن یہ دیکھنا چاہیے کہ پاکستان جیسا ملک جہاں کاٹن اتنی گرو ہوتی ہو, ہماری ایسی ڈیولپڈ ٹیکسٹائل انڈسٹری ہو, ہماری گارمنٹ انڈسٹری ہو, اور یہاں پر ہم سیکنڈ ہینڈ کلوتھنگ منگوا کر اور اس سے نہ صرف لوکل انڈسٹری کو ہم ڈیمیج کر رہے ہیں, فورن ایکسچینج ضائع کر رہے ہیں, بلکہ الٹی ہم بیماریاں امپورٹ کرتے ہیں ان سیکنڈ ہینڈ کلوتھنگ کے تھرو پاکستان میں, جس کے اوپر بہت شدت سے ریویو کرنے کی ضرورت ہے.
اچھا, اب میرا ایک سوال یہ ہے کہ یہ بجٹ ایک ایسے وقت میں پیش کیا گیا کہ جس چند روز کے بعد ہی رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا, اور کل میری جو گفتگو ہو رہی تھی گروسرز ایسوسی ایشن والوں سے اور عام لوگوں سے کہ قیمتیں ایک دم آسمان پہ بڑھ گئیں, اب یہ بجٹ کا شاخسانہ ہے یا یہ کہ یہ رمضان کی آمد کے سبب ہے, اور حکومت اس سلسلے میں کیا کر رہی ہے. ہم گفتگو کریں گے, ہمارے ساتھ ڈاکٹر شاہد صدیقی ممتاز ماہر معاشیات ہیں, ایک بریک لیں گے. بریک کے بعد
ایک بات صرف اس سلسلے میں کہنا چاہتا ہوں بیفور وی کلوز کہ یہ جو ہے یہ اٹ از اونلی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی, کیونکہ رمضان کے آتے ہی ڈیمانڈ بہت بڑھ جاتی ہے چیزوں کی, اور چیزوں کی پروڈکشن جو ہے وہ نہیں اکارڈنگلی بڑھتی, اور یہ چیزیں بہت ساری ایسی ہوتی ہیں جن کو کہ ہمیں جب ان کی پیداوار آتی ہے تو اس وقت حکومت کو چاہیے کہ رمضان کے لیے خرید کر ان کو اسٹور کر دے, اور جب رمضان آئے تو ریلیز کر دے, تو یہ ایشو کھڑا ہی نہیں ہوگا.
بریک کے بعد ڈاکٹر شاہد صدیقی صاحب سے بات کریں گے, اس کے بعد پھر ہم ران افضل صاحب سے گفتگو کریں گے, اور ہمارے ساتھ رابعہ سلطان صاحبہ بھی ہیں.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
جی ڈاکٹر شاہ صدیقی صاحب، آپ نے بجٹ کا مطالعہ کیا ہے بہت تفصیل سے اور آپ سے گفتگو بھی ہو رہی تھی، آپ یہ بتائیے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں ایک ایسے وقت پہ جب مشکل دور سے گزر رہا ہے ملک اور جنگ جاری ہے، دہشت گردی کے خلاف بجٹ میں اضافہ بھی ہوا ہے، ڈیفینس کے بجٹ میں اضافہ ہوا ہے، ایگریکلچر پہ زور دیا جا رہا ہے، لیکن دوسری جانب بجٹ کے آنے کے بعد اور رمضان سے پہلے قیمتوں میں ایک دم اضافہ ہوا ہے، آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟
دیکھیے میں آپ سے یہ کر دوں کہ بیسیکلی تو یہ خود حکومت نے کہا ہے کہ اگلے مالی سال میں جو ہے اساتذہ یعنی مہنگائی میں اضافہ ہوگا
جی.
مسئلہ جو بنیادی ہے وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں وہ یہ ہے کہ یہ حکومت کا چوتھا بجٹ ہے اور یہ انہی خطوط پر ہے جن پر کہ پچھلے تین بجٹ آئے تھے.
جی میرے خیال میں ڈاکٹر شاہ صدیقی کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے. میں سوال کروں گا رابعہ سلطان صاحبہ سے کہ جو باتیں رانا افضل صاحب نے کہی تھیں ایگریکلچر کے حوالے سے، آپ ان سے کس حد تک ایگری کرتی ہیں؟
جی میں اگری تو نہیں کروں گی لیکن میں ان کی بڑی عزت کرتی ہوں اور میں بڑے مؤدبانہ گزارش کرتی ہوں. انہوں نے کہا کہ میری جو بھی باتیں تھیں اس میں کوئی ان کو کلو نہیں ملا کہ کیا ہونا چاہیے تھا. میں یہ گزارش کر رہی تھی کہ جو بجٹ اناؤنس ہوا ہے اس میں یہ جو ہم شارٹ ٹرم میجرز پہ فوکس کر رہے ہیں جس میں کسان پیکیجز تھے وہ زراعت کو ریوائیو کرنے کے لیے وہ طریقہ نہیں ہے. ہمیں بیٹھ کے اور اس کے اوپر شارٹ میڈیم اور لانگ ٹرم پالیسی بنانی پڑے گی. دوسری پانی کے شعبے کے لیے یہ بھاشا کی کہانی اور نیلم جیلم کی کہانی تو ہم بڑے سالوں سے سن رہے ہیں. پرویز مشرف نے بھاشا ڈیم کی تختی لگائی، آصف علی زرداری نے اس کی تختی لگائی، میاں صاحب نے اس کی تختی لگائی، تختیوں سے آگے بات چل نہیں رہی ہے. ابھی باسو صاحب نے بالکل درست فرمایا کہ جو ڈیم ہم کل شروع کر سکتے ہیں جس کا بدقسمتی سے نام کالا باغ ڈیم ہے اس کے اوپر ہمیں ہماری حکومت سے اس کی ٹانگیں لرزنے لگتی ہیں. ویسے بڑے بڑے فیصلے کراتے ہیں لیکن جو ملک کے فائدے کے لیے فیصلہ ہے جس میں ملک کو فائدہ ہوگا، ہر کسی کو فائدہ ہوگا، کاشتکار کیا، کنزیومر کیا، جب آپ کو 1.5 روپے یونٹ بجلی ملے گی ایز اگینسٹ 19-20 روپے یونٹ بجلی، تو مجھے سمجھ نہیں آتی حکومتیں اس وقت ان کا فہم اور ان کی سوچ کہاں چلی جاتی ہے. تو پانی کے لیے ہمیں 2025-30 تک اس ملک کے حالات بڑے نازک ہو جائیں گے. آپ باقی ساری باتیں بھول جائیں گے، یہ مینوفیکچرنگ بھول جائیں گے، ہر چیز بھول جائیں گے، جب اس ملک میں پانی نہیں ہوگا. زراعت کی بیک بون پانی ہے اور جس طریقے سے اس پانی کا مسئلہ سویئر ہوتا جا رہا ہے یہ جب تک حکومت اس کے اوپر بیٹھ کے فوکس کر کے بات نہیں کرے گی اور یہ اس قسم کے بجٹ آئیں گے جائیں گے، یہ بجٹ تو سیریس رہے ہی نہیں ہے کیونکہ جیسی ڈیزل کی قیمت بڑھتی ہے کئی منی بجٹس آ جاتے ہیں. تو بٹوین دس جولائی اینڈ جولائی 2017 دیر ول بی سیورل منی بجٹ. تو اس لیے اب لوگ ان بجٹس کو سیریسلی نہیں لیتے، لینا چاہیے. لیکن یہ ان کی آپ پچھلے پرانے بجٹ ڈاکیومنٹ اٹھا لیں، ہو بہو یہی لفاظی یہی تقاریر، صرف اعداد و شمار جو ہیں وہ اب آگے پیچھے کر دیے جاتے. تو اس سے اگر میں تو ایمانداری سے بات کر رہی ہوں کہ ہم نے اگر زراعت کے لیے کچھ کرنا ہے تو ہمیں اپنی سیریسنس شو کرنی ہے. یہ جو ہم ڈوز دے رہے ہیں کاشتکاروں کو 5,000 روپے ایکڑ 10,000 روپے ایکڑ، یہ اس کا جواب نہیں ہے. اس کا جواب لانگ ٹرم پالیسی ہی ہے. اور آپ کسی بھی اکانومسٹ سے بات کر لیں وہ اس بات سے اتفاق کرے گا. لیکن حکومت کی ظاہر ہے اپنی مشکلات ہوتی ہیں، اپنے کنسٹرینٹس ہوتے ہیں، ان سب کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں پالیسی فارمولیشن کے اوپر بہت زیادہ توجہ دینی چاہیے اور پانی کو ہمیں صحیح طریقے سے ایڈریس کرنا چاہیے. یہ صرف اماؤنٹس ہم نے مختص کیوں کر دیے؟ بھاشا ڈیم ہم بنانے کہاں جا رہے ہیں؟ جو سسمے کے علاقہ ہے جہاں اتنے زلزلے آتے ہیں، ڈسپیوٹیڈ ٹیریٹری ہے، مطلب ہم ریالٹیز کو دیکھیں، پھر ہم بس وہ بجٹ ڈاکیومنٹس میں کھانا پوری کریں، کالا باغ صدارہ شروع کریں. کنسنسس بلڈ ہوتا رہے گا، وہ تو کبھی نہیں ہوگا جس طریقے سے، اس پہ ہم کام ہی نہیں کریں کنسنسس بلڈنگ پہ، تو وہ ہوگا کہاں سے؟
رانا صاحب آپ کو کئی سوالوں کے جوابات دینے ہیں لیکن ڈاکٹر شاہد صدیقی صاحب کی لائن مل گئی ہے، ان کی بات نامکمل رہ گئی تھی. جی ڈاکٹر صاحب.
میں یہ کر رہا تھا کہ جو پچھلے تین بجٹ ہیں اس میں جو بیشتر عام ترین اہداف حاصل نہیں ہوئے ہیں، میں پورے ریکارڈ پہ پوری ذمہ داری سے بتا رہا ہوں کہ پچھلے پاکستان کی 55 ایئرس کا جو اوسط شرح نمو تھا ان تین برسوں میں کا اوسط اس سے کم ہے. ان تین برسوں میں جنوبی ایشیا کے جو 7 ملک ہیں ان سے بھی ہماری اوسط کم ہے. اور شاید یہ بات بھی صحیح نہیں ہے کہ یہ 8 برسوں میں سب سے زیادہ ہے. اگر ہم پرانے اسٹیٹ بینک کی رپورٹ نکالیں اور اکنامک سروے, 2012 میں 4.4% ہوا تھا جس کو انہوں نے 2 سال بعد کم کر دیا تھا. پہلی چیز, برآمدات ہماری جو ہیں وہ 2011 سے نیچے ہیں, فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہمارا 2013 سے نیچے ہے, ہمارے ٹیکسوں کی 2 سال کی وصولی ہدف سے رپورٹ کے مطابق 429 ارب روپے کم ہوئی ہے, اور بجٹ خسارے کے جو اہداف ہیں وہ اس لیے حاصل نہیں ہوئے کہ پہلے انہوں نے سرکولر ڈیٹ ایڈجسٹ کیا تھا, اب کے وہ ایڈجسٹ نہیں کیا, اور انہوں نے ریفنڈ روک لیے ہیں ایکسپورٹ کے اور کہا کہ ہم اگست میں کریں گے. تو جس سے بنیادی طور پر تو یہ ناکام رہا ہے. اور یہ کہنا بھی صحیح نہیں ہے کہ استحکام ہو گیا ہے, کیونکہ دیکھیے ان کا جو منشور ہے اس میں خود لکھا ہے کہ پاکستان کی بیمار معیشت کو بحال کرنے کے لیے 1 ہر قسم کی آمدنی پر ٹیکس, 2 معیشت کو دستاویزی بنانا, 3 کالے دھن کو سفید ہونے سے روکنا. وہ یہ تینوں انہوں نے نہیں کیے, بلکہ اس سے 100% انحراف 3 سال میں کیا تھا, 4th سال بھی کیا ہے. اب میں آپ کو بنیادی نقطہ بتا دوں کہ یہ ہماری تباہی معیشت کیوں ہو جا رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان اس وقت دنیا کا واحد ملک ہے جہاں پر کہ پاکستان میں جو جائز دولت کمائی جاتی ہے اور جو ناجائز دولت کمائی جاتی ہے, رشوت بھتہ یا ٹیکس کی چوری, اس کو قومی خزانے سے 1 پیسہ جمع کرائے بغیر قومی خزانے میں قانونی طریقے سے اور غیر قانونی طریقے سے پیسہ باہر جا سکتا ہے اور جا رہا ہے, اور اس ناجائز دولت کو پاکستان میں واپس لایا جا سکتا ہے بغیر قومی خزانے میں 1 پیسہ جمع کرائے, اور وہ وائٹ ہو جاتا ہے 111 سبسیکشن 4. تو یہ جو شیطانی چکر شروع ہو گیا ہے کرپشن, اس کو ہنڈی کے ذریعے باہر واپس تفصیلات منگا لے, وہ وائٹ ہو گیا, تو پھر ٹیکس کیسے بڑھے گا, یہ تو بنیادی سوال ہے. ایک تو میں یاد کر دوں, دوسری بات یہ تھی کہ سارے جو خرابی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو طاقتور طبقے ہیں, ممبران پارلیمنٹ ہیں, ممبران صوبائی اسمبلی ہیں اور ان کے حمایتی ہیں, ان کے ناجائز مفادات کو ضرب لگانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے, چاہے اس کی وجہ سے دہشت گردوں کو اگر مالی معاونت ملتی رہے تو بھی وہ برداشت کر لیتے ہیں, لیکن ان کے اوپر وہ ٹیکس لگانے کے لیے, ان کا کرپشن روکنے کے لیے حکومت تیار نہیں ہے. یہ بالکل ریکارڈ کی بات ہے. دوسری بات جو میں آپ سے بالکل واضح طور پہ بتانا چاہتا ہوں کہ ترقی کے لیے ایک ہوتا ہے انویسٹمنٹ جی ڈی پی کا ریشو بڑھنا, سیونگس اور جی ڈی پی کا ریشو بڑھنا, اور ٹیکس اور جی ڈی پی کا ریشو بڑھنا. یہ تینوں چیزیں بنیادی اہمیت کی حامل ہیں. حیران کن طور پر جو وزیر خزانہ صاحب نے 2017 میں اور 2019 کے جو اہداف دیے ہیں اس میں قومی بچتوں کا ذکر کرنے ہی بھول گئے 2019 کے اہداف میں. یعنی اگر سیلف ریلائنس کے لیے کوئی چیز ہوتی ہے تو وہ قومی بچتیں ہوتی ہیں. تو اسٹیٹ بینک بھی کہتا ہے, منسٹری آف فائنانس بھی, اب کے وہ چیز غائب ہو گئی. اب ٹیکس کا جہاں تک مسئلہ ہے اس کا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ 1966 یعنی 50 سال پہلے بھی ہم نے کہا تھا کہ ٹیکس کی چوری کو ہم روکیں گے. اب 50 سال تک ہم کیسے رہے, اب ایک نیا سسٹم آ گیا ہے, وہ ہے کہ وتھ ہولڈنگ ٹیکس اور نان فائلر. یہ چیز جو ہے, نان فائلر از اے کرمنل ایکٹیویٹی. میں اگر پاکستان میں ٹیکس آمدنی کما رہا ہوں تو مجھ سے آپ ٹیکس لینے کے بجائے یہ کہتے ہیں کہ آپ تھوڑی سی قیمت دے دیں اس کی ٹیکس چوری کرنے کی, آپ اگر گوشوارے داخل نہیں کرتے تو تھوڑی سی قیمت دے دیں. وہ تھوڑی سی قیمت اس سے بہت کم ہے جو ایمانداری سے ٹیکس اس سے لیا جائے تو وہ لی جا سکتی ہے. وہ بھی تیار نہیں ہے کہ ایک آدمی کو یہ کہیں کہ بھائی آپ, جب میں نے وتھ ہولڈنگ ٹیکس کاٹ لیا اور 5-10 سال سے آپ کاٹ رہے ہیں, تو جب ٹیکس ایمنسٹی اسکیم آئی تھی تو حکومت نے واضح طور پہ کہا تھا کہ اگر اس سے فائدہ نہیں اٹھایا تو ہم 100% جرمانہ کریں گے, جو کہ پاکستان کے قانون کے تحت پرمیسیبل ہے. اب ہم نے انسٹیٹیوشنلائز کر دیا ہے کہ آپ ٹیکس چوری کریں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, آپ ریٹرن فائل نہیں کریں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, ہم تھوڑی سی قیمت آپ سے لے لیں گے. اب اگر یہ کہیں گے کہ صاحب یہ قیمت تو ہم لے لیں گے مگر آئندہ ہم پکڑیں گے, تو میں آپ کو بتا دوں کہ آئندہ اس لیے نہیں پکڑیں گے کہ پچھلے کئی برسوں سے جو بینکوں کے ڈپازٹس ہیں اس پر جو منافع یا سود ملتا ہے اس پر وتھ ہولڈنگ ٹیکس لگتا ہے. پوری حکومت کے پاس ڈیٹیل ہے کہ کتنے لوگوں کے پاس ڈپازٹ ہیں جو ریٹرن میں نہیں آ رہے. اسی طریقے سے جب میں 50,000 روپے سے زیادہ نکلواتا ہوں تو بھی وتھ ہولڈنگ ٹیکس لیا جاتا ہے, وہ بھی تفصیل حکومت کے پاس ہے, مگر وہ ہم نے کبھی انہوں نے ڈاکومنٹ نہیں کیا. تو اب اس کا صورت حال یہ ہے کہ 16 لاکھ ٹیکس پیئر تھے 2010 میں, اب یہ حکومت کہتی ہے کہ ہم نے اس میں زبردست اضافہ کیا ہے, اب وہ ہو گئے 10 لاکھ, اور پاکستان میں جو ٹیکسوں کی پوٹینشیلٹی ہے وہ ہے 90 لاکھ. تو اب اگر 90 لاکھ میں سے صرف یہ جو ہے وہ 10 لاکھ ہیں, اور اب زیادہ تر لوگ وہ ریٹرن فائل کر رہے ہیں جو کہ مل کر رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت نے قانون بنایا ہے کہ مثال کے طور پر میری آمدنی 4 لاکھ روپے سے کم ہے اور میرے پاس 10 لاکھ روپے ہے جس سے میں 4% سود یعنی 40,000 لیتا ہوں خاتون خانہ. اب انہوں نے یہ کر دیا کہ آپ اگر اس سیونگ سے دوسرے بینک میں پیسہ ٹرانسفر کرائیں گے قومی بچت میں تو اس پہ ٹیکس لگ جائے گا. تو اب انہوں نے یہ کیا کہ جن لوگوں کی آمدنی 4 لاکھ سے کم تھی انہوں نے بھی اس کو ریٹرن فائل کرنا شروع کر دیا. ایک اور تماشا ہوا کہ جو 5 ارب ڈالر کے پاکستان میں ریمیٹنسز ڈپازٹس ہیں اوورسیز پاکستانیز کے اور پاکستانیوں کے, وہ اگر کبھی اپنے سیونگ سے 30 ڈیز میں ٹرانسفر کرائیں اسی بینک میں, اس پہ بھی ود ہولڈنگ ٹیکس لگا دیا اور شرح سود 3%. تو ہو یہ رہا ہے کہ کچھ 23 لاکھ ریٹرن آ گئی ہیں مگر اس سے جو ہے وہ ٹیکس جی ڈی پی نہیں بڑھ رہا. ایک اور جو تباہی ہوئی وہ یہ ہے, میں آپ کو آفیشیل فیگر دے رہا ہوں کہ 5 بڑے بینکوں نے 2015 میں 20 کروڑ کی آبادی کے ملک میں جو قرضے دیے ہیں صنعت تجارت زراعت کے لیے اس میں اضافہ ہوا صرف 39 ارب روپے کا 39 بلین, اور جو حکومت کو قرضے دیے ٹیکس کی چوری کے نقصان کو پورا کرنے کے لیے وہ 977 ارب روپیہ. اب میں نے دنیا میں کہیں یورپ میں بھی کام کیا, میں نے نہیں دیکھا کہ تجارتی بینک 100 گنا زیادہ قرضے دیں حکومت کو تاکہ بجٹ خسارہ پورا ہو جائے. اسی طریقے سے حکومت اس کے لیے بھی تیار نہیں ہے کہ میں اگر ٹیکس فائل نہیں کر رہا ریٹرن تو مجھے کہہ دیں چلو آپ پراپرٹی نہیں خرید سکتے, آپ کار نہیں خرید سکتے, آپ ہوائی سفر نہیں کر سکتے, ان سب میں بھی کہتے ہیں آپ تھوڑی سی قیمت دے دیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹیکس چوری روکنے کے لیے یہ حکومت تیار نہیں ہے. تعلیم میں تو 1350 ارب روپے ایک سال میں صوبوں نے وفات میں کم کیا ہے, اور جس طریقے سے یہ بنایا گیا ہے تو میں پوری ذمہ داری سے مجھے یہ خدشہ ہے کہ 2019 میں پاکستان کی معیشت بحران میں آئے گی, یہ دوبارہ جو آئی ایم ایف میں جائیں گے اس دوران میں پاکستان کی معیشت مشکلات کا شکار رہے گی جی. کیونکہ جو 2019 کے اہداف رکھتے ہیں وہ مایوس کن حد تک کم ہے. اور ایک اور اگر آپ چیز دیکھیں تو کرپشن میں ہمارا 117 نمبر ہے 168 میں سے, ایز آف ڈوئنگ بزنس ہماری بہت خراب ہے, کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بہت خراب ہے, ہماری پروڈکٹیوٹی لیبر کی بہت خراب ہے, برآمدات میں ہم نے 3% پر سود پر قرضے دینے شروع کیے اب, اور مشرف دور میں بھی جب یہ قرضے دیے گئے تھے کم شرح سود پر تو اسٹیٹ بینک کی رپورٹ کے مطابق 7,800 ملین ڈالر کا اضافہ ہوا تھا جس میں سے 5,500 ملین جعلی تھا. اب وہی کام ہوگا کہ 3% پہ آپ قرضے دیں گے وہ پیسہ جائے گا اسٹاک ایکسچینج میں, وہ جائے گا سٹے میں, وہ جائے گا پراپرٹی میں, اور ہم اسی طریقے سے جو آج اس سے کیفیت ہے وہی 93 میں ہوئی تھی, وہی 96 میں ہوئی تھی, وہ 99 میں ہوئی تھی, اس کے بعد 2008 میں ہوئی تھی, اس کے بعد 2013 میں. اسی طریقے سے حکومتیں دعویٰ کرتی ہیں اور جب تبدیلی آتی ہے تو اسے کرائسس میں چلے جاتے ہیں. یہ کوئی پائیدار بہتری نہیں آئی, تیل کی قیمتوں میں کمی سے کچھ بہتری آئی ہے, ترسیلات ہماری بڑھ رہی ہیں, کچھ 3 برسوں میں 53 ارب ڈالر ہیں 53 بلین ڈالر. تو یہ جو ہے یہ ہم نے کنزمپشن کے لیے یوز کیا ہے اور اس کی وجہ سے 3,000 ارب روپے ٹیکس میں نقصان ہو رہا ہے کیونکہ چوری کا پیسہ واپس جا رہا ہے. تو ہماری معیشت چل رہی ہے ترسیلات کے اوپر, ہماری معیشت چل رہی ہے قرضوں کے اوپر, ہماری معیشت چل رہی ہے امداد کے اوپر سعودی عرب سے اور جو کوالیشن سپورٹ فنڈ سے اور قرضوں سے, اس پہ نہیں چل رہی کہ آپ ٹیکس کی وصولی بڑھائیں, قومی بچتیں بڑھ جائیں, انویسٹمنٹ بڑھائیں. تو یہ تو میرے خیال سے خدا نخواستہ تباہی کا نسخہ ہے.
اچھا رانا افضل صاحب کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے, ہم ٹرائی کر رہے ہیں ان کو دوبارہ, لیکن ان دا مین ٹائم عبد الباسط صاحب آپ یہ بتائیے کہ جو آزاد و شمار ڈاکٹر شاہد صدیقی نے پیش کیا آپ کس حد تک ان سے اتفاق کرتے ہیں؟
دیکھیے جی, شاہد صاحب ایک اکانومسٹ ہیں, انہوں نے ڈیفینیٹلی کافی اس کے اوپر ورکنگ کی ہوئی ہے اور یہ ساری چیزیں بجا ہیں, لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم ان کو کیسے, اب آپ دیکھیں کہ یہ کیسا ملک ہے کہ دنیا میں ایک تھم رول ہے کہ اگر آپ 1 ملین ایکڑ فٹ پانی سٹور کریں تو اٹ ول گیو یو 2 بلین ڈالر اے ایئر, اور ہم 35 ملین ایکڑ فٹ پانی سمندر میں پھینکتے ہیں اور اس کے اوپر ہم شرمندہ نہیں ہے کہ یار یہ ملک جس کا 70 ارب روپے کا ہم ہر سال نقصان کر رہے ہیں اس کے اوپر ہمیں کیا لائمل اختیار کرنا چاہیے. میڈم رابعہ نے جیسے کہا کہ یہ کالا باغ ڈیم ہم پیچھے اس کے جتنے مرضی ڈیم بنا لیں لیکن اس کے پانی کا استعمال زراعت کے لیے اگر کہیں ہوگا تو وہ کالا باغ کی جگہ کے اوپر ہی آ کر ہوگا, اس سے پیچھے یہ جو ہے یہ سٹوریج تو ضرور ہو جائے گی. لیکن اب آپ دیکھیں ڈی آئی خان کا 8 لاکھ ایکڑ رقبہ جو ہے وہ سیراب صرف اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ اگر کالا باغ ڈیم بنے, وہاں سے گریویٹی کینال بنے اور وہ 8 لاکھ ایکڑ, اور یہ اگر 93 میں ڈیم بن چکا ہوتا اور وہ 8 لاکھ ایکڑ رقبہ بھی ہمیں زراعت میں ہمارے کانٹریبیوٹ کر رہا ہوتا, اسی طرح پنجاب کا چولستان کا علاقہ جو ہے وہ آباد ہوا ہوتا, سندھ کا تھر کا کتنا بڑا علاقہ جو ہے وہ آباد ہوا ہوتا, آج اس ملک کی کیا شکل ہوتی. تو یہ ساری چیزیں ہمیں دیکھنے کی ہیں کہ ہمیں یہ, میں بہت خوش ہوں اس دفعہ کہ حکومت نے زراعت کے اوپر توجہ دی ہے, لیکن ایک چیز جو کرنے کی ہے وہ یہ کہ ہمیں جو ہم سبزیاں اور پھل امپورٹ کر رہے ہیں وہ ان کے اوپر ہمیں بہت سیریسلی سوچنا چاہیے, کیونکہ اس کی وجہ سے ہمارا ذمہ دار بالکل وہ پستہ چلا جا رہا ہے, اس کی جو ہے کاسٹ آف پروڈکشن بہت زیادہ ہے, اس کی ان پٹ کاسٹ بہت زیادہ ہے. آج یہ یوریا اور ڈی اے پی اور بجلی کی قیمتیں اتنی کم کرنے کے باوجود وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ ہمارے جو ہمسایہ ممالک کا ذمہ دار ہے اس کے ساتھ وہ کمپیٹ کر سکے.
اچھا, میں رابعہ سلطان صاحبہ آپ سے پوچھوں, اس سے پہلے بھی پروگراموں میں آپ ہمارے تشریف لائی ہیں اور آپ نے پانی کی جو بات کی ہے وہ کی ہے, لیکن مجھے یہ بتائیے کہ بنیادی سبب کیا ہے کہ جو پانی ابھی جیسا کہ باسط صاحب نے کہا کہ ہم سمندر میں پھینک دیتے ہیں, اس پانی کو ہم ریسٹور کیوں نہیں کر سکتے, اور اس کے اسٹوریج میں کیا بنیادی طور پر کیا چیزیں مانے ہیں؟
جی, بنیادی طور پہ جو ہم پانی سمندر میں بہا دیتے ہیں 35 ملین ایکڑ فٹ کے قریب, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس صرف دو بڑے ریزروائرز ہیں, تربیلا اور منگلا ڈیم, اور 1976 کے بعد سے ہم نے کوئی نیا اسٹوریج بنایا نہیں ہے. ان کی ایک کیپیسٹی ہے اور یہ کوئی 30% فلٹ اپ ہو گئے, تو یہ جو بارش کا پانی آتا ہے, اور پچھلے 5 سالوں سے تو ہر سال ہی اس ملک میں سیلاب آتے ہیں, تو وہ پانی ہم کیونکہ کیپیسٹی گنجائش نہ ہونے کی وجہ سے اسٹور نہیں کر پاتے. تو ہمیں اسٹور کرنے کے لیے, ظاہر ہے آپ دیکھیے کہ گھر میں بھی جب پانی کی قلت ہوتی ہے تو آپ مختلف برتنوں میں پانی اسٹور کر کے رکھتے ہیں کہ جب پانی نہیں آئے گا تو ہم استعمال کریں گے. تو وہی ایگزیکٹلی مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ دریا سب میں تو پانی ہے لیکن ہم اسٹور نہیں کر پاتے, اور وہ سمندر میں ہم اس پانی کو بہا دیتے ہیں. اور آپ سوچیں پچھلے ہم کوئی 25 سالوں سے یہ پانی جو ہم بہا رہے ہیں سمندر میں اسی وجہ سے, تو یہ کئی ارب بلین روپے اس کی قیمت بنتی ہے. یہ جو ہم قرضے لینے دوڑ جاتے ہیں, اور یہ جو ہم, یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے ملک میں ایک اتنی مہربانی کر رکھی ہے, لیکن بدقسمتی یہ کہ ہماری جو لیڈرشپ ہے وہ اللہ سے نہیں ڈرتی, اور وہ صرف آئی ایم ایف سے ڈرتی ہے, اور وہ چند ڈالرز اور مطلب ان کے چھوٹے چھوٹے مقاصد ہیں.
اچھا,
تو اللہ نے تو اس ملک میں 4 سیزن دیے ہیں, اللہ نے تو اس ملک میں بہت کچھ دیا ہے, اور سب دعا یہ ہے کہ اس رمضان کے مہینے میں تو کوئی نیک حکمران بھی دے دیں تاکہ ہماری گاڑی کوئی صحیح ڈگر پہ چل پڑے.
اچھا, میں رانا افضل صاحب کی لائن ڈراپ ہو گئی تھی. رانا صاحب, آپ نے ڈاکٹر شاہد صدیقی کو بھی سنا, اور ابھی بھی آپ ربیہ سلطان صاحبہ کو سن رہے تھے, آپ کیا کہیں گے جو خاص طور پہ ٹیکس چوری کے سلسلے میں پوائنٹس ریز کیے ہیں ڈاکٹر شاہد صدیقی صاحب نے؟
دیکھیں, جو ڈاکٹر ربیہ نے بھی بات کی اور ڈاکٹر سلطان صاحب نے بات کی, یہ باتیں درست ہیں, اور لیکن ان میں اگر یہ آپ کہیں کہ حکومت کو ان کا علم نہیں ہے تو یہ بڑی غلط بات ہوگی. ہم سب یہ چیزیں جانتے ہیں کہ پاکستان کے مسائل کیا ہیں, اور ہر دانشور زیادہ تر پاکستان کے مسائل کی بات کر لیتا ہے, اس کے سولوشنز نہیں دیتا. جب گورنمنٹ نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے, گورنمنٹ نے اس کے سولوشنز دینے ہوتے ہیں. یہ جو ہمارے اہداف پورے نہیں ہوئے, ہم اہداف بڑے رکھ لیتے ہیں, ہمارے اہداف کئی ممالک سے کم ہیں علاقے میں, یہ پاکستان میں 67 سال کی جو بیماریاں ہیں یہ اکٹھی ہو کے ہمارے یہاں آئی ہیں. ہمارے یہاں ایک مستقل نظام نہیں رہا, کبھی فوجی عامر آ گئے, پھر 2-2 سال کی حکومت آئی, اور 2 سال کے اندر آپ اپنے بل سیدھے کرتے ہیں, کام کرنے کے قابل ہوتے ہیں, آپ کا تختہ دھرم تختہ کر دیا جاتا ہے. تو پھر جب ہم تیسری دفعہ آتے ہیں تو کہتے ہیں جی آپ 3 دفعہ پہلے پاکستان میں آپ حکومت کر کے گئے, آپ نے پہلے کیا کیا تھا. تو یہ جو پاکستان کی پالیٹکس ہے, یہ تانے دینے, اور جو ہماری سولوشن بیسڈ, اگر ہمیں سولوشن دیے جائیں تو وہ سولوشن اب ہم ڈبیٹ کر رہے ہیں. اسی قسم کی سطحی ڈبیٹ جو ہے اسمبلی کے فلور پہ ہو رہی ہے کہ سینسس نہیں ہوا. اگر سینسس نہیں ہوا تو آپ کو تو معلوم ہی نہیں ہے آپ نے پاکستان کے کتنے لوگوں پہ کتنے پیسے خرچ کرنے ہیں. حالانکہ سینسس کے بغیر بھی بڑے سائنٹیفک طریقے ہیں کہ آپ نیئرلی 96% ایکوریسی کے ساتھ آپ اپنے سینسس کو ڈٹرمن کر سکتے ہیں. لیکن اگر پاکستان میں کے معروضی حالات ایسے ہیں کہ آپ کے 1-2 صوبوں کے اندر سینسس نہیں ہو سکتا, تو یہ چیزیں جو ہے جو اپوزیشن کی پازیٹیوٹی جو ہے, جو گلاس کو آدھا خالی دیکھنے کی عادت پڑ گئی ہے, یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی نیگیٹیوٹی ہے. اگر پانی ہمارے سمندر میں گر رہا ہے تو آپ نے داسو اور ڈائمر بھاشا ڈیم پہ ہماری حکومت نے کام شروع کیا, 100 ارب روپے کی زمین ایکوائر کی, اس پروجیکٹ کے اوپر ہم کام شروع کر رہے ہیں. जो हमारी इमरजेंसी रिक्वायरमेंट थी कि जो बिजली की 12-12, 18-18 घंटे की लोड शेडिंग थी वो हम आधे पे ले आए हैं और अगले साल तक वो लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी। 8 महीने में जो हमने इंडस्ट्री को मुस्तकिल बिजली दी उसके साथ आपकी ग्रोथ जो है उसका रिजल्ट आपको मिल गया। तो अब ये जितने भी मसाइल हैं इनकी तरफ गवर्नमेंट तवज्जो दे रही है, इनके ऊपर काम हो रहा है। कालाबाग डैम के ऊपर कंसेंसस नहीं हो रहा तो हम उसकी लड़ाई अभी नहीं छेड़ना चाहते। ये तो मैं आपको बताऊं कि किसी डॉक्टर के पास आप इतनी सारी बीमारियां लेके चले जाएं वो आपको सख्त तरीन दवाई एक दिन नहीं दे देता, वो भी आपको आहिस्ता आहिस्ता ऐसी दवाई देता है जिससे आपकी बेशक आपकी सेहत बेदुरुस्त हो जाए। हमारे हमें इन प्रॉब्लम्स का इजराक है, कितनी चोरी हो रही है, ब्यूरोक्रेसी में कितनी करप्शन है और कितना पैसा लूटा जा रहा है, लेकिन हमने इसी ब्यूरोक्रेसी को, यहाँ तो आप चपरासी को निकालते हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट तक से जाके स्टे लेके आता है, तो इसी ब्यूरोक्रेसी को आपने किसी तरीके के साथ चलाना है, आपने इनसे रिजल्ट देना है। और हमने हर साल 3 साल में 33% इजाफी टैक्स इसी ब्यूरोक्रेसी से आपको कलेक्ट करके दिखाया। अब जो हम चेक्स एंड बैलेंसेस माशरे में डाल रहे हैं, अब पैसा प्रॉपर्टी में छुपता था, अब प्रॉपर्टी के ऊपर चेक आ गया, प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन के ऊपर हम बेहतरी देके आ रहे हैं, लेकिन वो बेहतरी ठीक है अगर एक प्लॉट जो है इस्लामाबाद में 6 करोड़ रुपए का है या 5 करोड़ रुपए का है, उसकी रजिस्ट्री 1.5 करोड़ में होती है तो हम एकदम 5 करोड़ पे उसको नहीं ला सकते, हमें टाइम चाहिए थोड़ा सा उसके लिए, 2-4 साल में हम उन चीजों को दुरुस्त कर लेंगे। तो ये जो हमें सोल्यूशन चाहिए, हमें ये प्रॉब्लम्स का पता है, जितने भी दानिश्वर हैं वो हमें गाइड करें और हम अगले 25 दिन नेशनल असेंबली के फ्लोर पे यही बहस करेंगे कि जो पैसे की तकसीम हमने कही है अगर इसमें आपको पसंद नहीं है तो हमें बताएं कहाँ से कटौती करें, कहाँ डालें।
अच्छा, अब मुझे आपसे 2 सवालात और करने हैं, लेकिन पहले मैं एक ब्रेक लूंगा, उसके बाद ये मैं सवालात आपसे करूंगा, फिर डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी साहब से पूछूंगा कि बहसियत एक माहिर माशियात वो क्या तजवीजें देते हैं आपको।
आवाज़ दोस्त इनामी मुकाबला मेरी कहानी।
जब मैं 10 साल का था, 12 साल का था, तो मैंने गिटार सीखना शुरू कर दिया था।
हमारी और आपकी जिंदगियों में जन्म लेने वाली ऐसी कहानियाँ जिन्हें अक्सर कोई सुनने वाला नहीं होता।
हम एक अरसे से आपको ये कहानियाँ सुना रहे हैं, लेकिन हम ही क्यों, अब आपकी बारी है।
बहुत डर लगता है, तो बच्चे लोग को मारते हैं, अभी बिजली है, करंट लगाते हैं।
माइक्रोफोन की दूसरी जानिब नहीं बल्कि उसके सामने हमारे साथ साथ मुंतखब कहानियों को हम आपकी अपनी आवाज़ में उर्दू रेडियो और वेब पर सुनवाएंगे।
प्रोग्राम में नशर होने वाली हर कहानी किसी न किसी इनाम की मुस्तहक होगी।
2 लाख रुपए लाओ, अपने बच्चियों को ले जाओ।
आप ये कहानियाँ हमें ईमेल भी कर सकते हैं urdu.feedback@voanews.com। कहानियाँ भेजने के लिए पाकिस्तान में हमारा पता है मेरी कहानी वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू सर्विस पीओ बॉक्स नंबर 1353 यानी 1353 इस्लामाबाद पाकिस्तान।
और भारत में हमारा पता है मेरी कहानी वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू सर्विस पीओ बॉक्स नंबर 5437 या 5437 नई दिल्ली 110011 भारत। उर्दू सर्विस के ये प्रोग्राम मीडियम वेव 972 पर पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रोजाना शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक नशर होते हैं।
तो इंतजार रहेगा आपकी कहानियों का।
मजीद तफसीलात के लिए urdu.voa.com। आवाज़ दोस्त इनामी मुकाबला मेरी कहानी।
इंसान को होश नहीं रहता है, दुनिया ना उलट जाती है।
जी राणा साहब, एक तो मेरा पहला सवाल ये है कि ये बात कही जाती है आमतौर पर जो माहिरीन माशियात हैं वो ये कहते हैं कि आप पहले अपनी आमदनी का तायुन करते हैं जिसके बाद आप अखराजात का तायुन करते हैं। ज़्यादातर मुल्कों में बजट इसी तरह से बनाया जाता है, जबकि पाकिस्तान में आप पहले अखराजात का तायुन कर लेते हैं फिर बाद में आमदनी के लिए कोशिश करते हैं। दूसरे ये कि आप अपने टैक्स नेट में इजाफे के लिए क्या कर रहे हैं, और ये कि जैसा कि डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी साहब ने कहा और दूसरे इकोनॉमिस्ट भी कहते हैं कि 2019 तक आप एक मरतबा फिर IMF के चुंगल में फंस जाएंगे, आप क्या कहते हैं, आपके क्या प्रोजेक्शंस इस बारे में?
देखिए, टैक्स नेट को बढ़ाने के लिए हमने बड़ी कोशिश की, पूरी जो एक हमारे 2 सेक्टर्स हैं, एक हमारे ट्रेडर्स हैं और एक हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है। एग्रीकल्चर सेक्टर इतने एक मारूजी मसाइल से गुजर रहा है और उसमें हमारी जो जमीन की होल्डिंग है तो वो पंजाब के अंदर 80-90% जो जमीन है वो 5-8 एकड़ के दरमियान में होल्डिंग आ गई है। अगर किसी ने पंजाब में फैक्ट्री लगानी है और उसको 10 एकड़ जमीन चाहिए तो उसको 5 मालकों से जाके खरीदनी पड़ती है। लैंड होल्डिंग इतनी छोटी हो गई है कि उसके ऊपर जो है टैक्सेशन का हमें खातिर खा रिजल्ट यहाँ पे एकदम से जवाब आता है कि इतने जो आते हैं लैंड क्रूजर्स में बैठ के जिम्मेदार ये वो बड़े चंबे हैं और उस सेक्टर को हम बिल्कुल करना चाहते हैं और उसको करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको हम इनडायरेक्टली जो है उनकी एक्सपेंसिव साइड जो है उसको हम मॉनिटर कर रहे हैं। एफडीआर के अंदर डेटा बैंक के जरिए अब हम प्रॉपर्टी की ट्रांजेक्शन, बड़े बड़े स्कूलों कॉलेजों की फीस को और ट्रैवल को और बहुत सारी चीजों को मॉनिटर करके अब हम उनको टैक्स रेट में ला रहे हैं। इसी तरह से जो बैंक के अंदर ट्रांजेक्शन हो रही है और उन लोगों के वो फाइलर नहीं है तो उनकी ट्रांजेक्शन के ऊपर हमने एक सर्टन अमाउंट ऑफ टैक्स लगा दिया और अब वो मॉनिटर होगा कि अगर उनकी ट्रांजेक्शन एक लेवल से ऊपर आती है तो हम उनको पकड़ेंगे कि भाई आप टैक्स नेट के अंदर आए। तो ये चेक्स एंड बैलेंसेज आने से हमारी 21 अरब रुपए की तो इस साल में हमने कलेक्शन ज्यादा की है, तो आने वाले साल में इंशाल्लाह मजीद इस पर सख्ती होगी प्रॉपर्टी के ऊपर। प्रॉपर्टी के अंदर बेशुमार पैसा पार्क हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, इसी तरह से जो पैसा मुल्क से बाहर जाता था उसके ऊपर भी अभी जो रिमिटेंसेज आ रहे हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि रिमिटेंसेज यहीं से पैसा भेजते हैं फिर वापस ले आते हैं, उसके ऊपर भी हम चेक एंड बैलेंसेज डाल रहे हैं। तो इंशाल्लाह इन तमाम चीजों के साथ एक बेहतर और फिर तारीखी तौर पर आप देख लें कि हमारी कौम की एक खूबसूरती ये है और उसमें आपके आज सारे मेहमान जो यहाँ हैं वो शामिल हैं जो चाहते हैं कि पाकिस्तान और तेजी से तरक्की करे, हम और तेजी से दौड़ लगाएंगे, हमसे जो इनकी तवक्कात है हम उसका खैर मकदम करते हैं। लेकिन जब आप करने की पोजीशन में आते हैं तो फिर आपकी जो टीम होती है जिसको आप निकाल भी नहीं सकते, जिसको आपने इन्हीं को लेकर चलना है, उसकी कैपेसिटी भी आपको देखनी पड़ती है और आपने टैक्स पेयर की कैपेसिटी को भी देखना पड़ता है। ये हमारे जो चैलेंजेस हैं, इन चैलेंजेस में अगर हम 33% ग्रोथ इन टैक्स रेवेन्यूज दे रहे हैं इंशाल्लाह उसको और तेजी से करेंगे और पाकिस्तान की जो प्रायोरिटीज हैं कि हमने दहशतगर्दी का खात्मा किया कर रहे हैं, बिजली की पूरी कर रहे हैं, कमी गैस की इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारी इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रहे हैं, ट्रेडर को फैसिलिटेट कर रहे हैं, एग्रीकल्चरर्स को फैसिलिटेट कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान बेहतर होगा और मजीद हम इंशाल्लाह आप जो डिबेट होगी उससे मुस्तफीज होंगे।
अच्छा एक सवाल और पैदा होता है राना अफजल साहब, वो ये कि पाकिस्तान में जो मसाइल हैं खासतौर पर ह्यूमन राइट्स के जो मसाइल हैं या औरतों के हकूक के जो मसाइल हैं, बजट में उनके लिए कोई खास एलोकेशन किया गया है उन मसाइल से निपटने के लिए?
देखिए लॉ एंड ऑर्डर एक अभी तो फेडरल बजट आपके पास आया, लॉ एंड ऑर्डर जो है वो प्रोविंशियल बजट है, प्रोविंशियल सब्जेक्ट है उसके अंदर, लेकिन बिल्कुल हमारा माशरा जो है वो इसकी खत्म इजाजत देने के लिए तैयार नहीं है और हम इसके ऊपर जो है हमारी लेजिस्लेशन हुई है खवातीन के कवानीन के प्रोटेक्शन एट द जॉब प्लेसेस, उनके राइट्स के बारे में, उनके हकूक के बारे में, वीकर सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी के बारे में, पाकिस्तान में जो वाकयात हो जाते हैं कभी इस किस्म के तो हम उनके साथ खड़े होते हैं, जो मजलूम होते हैं, जो कमजोर होते हैं, जो अकलियतें होती हैं और उनको उनको हम लुक आफ्टर करते हैं। लेकिन इसके ऊपर बिल्कुल हमारे पास अनलिमिटेड ये तो इसके लिए तो कोई बजट एलोकेशन नहीं है। पंजाब की हद तक, मैं पंजाब में पहले था तो वहां पे तो मियां शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट जो है तो वो तो अनलिमिटेड पैसे से जो करेक्शन लानी होती है वो लेके आती।
अच्छा अब डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी साहब आपसे भी और बाकी अपने मेहमानों से भी ये बताइए कि बड़ी माकूल बात की है राना अफजल साहब ने कि बहस हो रही है असेंबली में, बहस है एक माहिर माशियात एक इकोनॉमिस्ट, आप 3 या 4 क्या तजवीजें देंगे उन मसाइल से निपटने के लिए जो आपने अभी रेज किए हैं?
देखिए मैं आपसे पहले यह कर दूं बिल्कुल वाजे तौर पर
जी
कि सिर्फ मैं तजावीज दूंगा या जो फिगर दूंगा वो हुकूमत की होंगी, मेरी अपनी नहीं होंगी
जी।
पहली बात यह कि पाकिस्तान में बैंकों के पास जो खाते हैं सूदी बैंकों के पास, इंटरेस्ट बेस्ड बैंक के पास, वो प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग बेसिस के ऊपर है, नफा नुकसान में शिरकत सूदी बैंकों के लिए। अब जब 7 अरब रुपए का प्रॉफिट था तो बैंकों ने 6.5% मुनाफा दिया था, इस हुकूमत के दौर में 162 बिलियन से 329 बिलियन का मुनाफा हो गया जिसकी दुनिया में कोई मिसाल नहीं मिलेगी, इतने जबरदस्त इजाफे की ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। मैंने यूरोप में बहुत बैंकिंग की, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। लेकिन ये हुआ कैसे है कि जब उन्होंने 4% मुनाफा दिया है जब 329 अरब है, जब 7 बिलियन था तो 6.5 दिया था, तो ये जो पैसा खा गए डिपॉजिटर का उसकी वजह से एक तो मुनाफा बढ़ा। दूसरे जैसे मैंने पहले भी अर्ज किया था, मैं दोबारा वो फिगर दे दूं कि स्टेट बैंक के पास और वजारत खजाना के पास पावर थी मगर बैंकों ने, पांच बैंकों ने जो बड़े हैं, निष्कारी के बाद जो तबाही आई, तो उन्होंने निजी शुबे को तो 39 बिलियन दिए और हकूमत को दिए 977 अरब, जो उनका काम ही नहीं था, वो तो कमर्शियल बैंक है, तो वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो अगर हकूमत और स्टेट बैंक चाहती तो वो क्रेडिट सीजिंग करके कहते कि भाई आपको कर्जे निजी शुबे,
डॉक्टर साहब आप तजवीजें दें, अभी दो या तीन तजवीजें दें हुकूमत को,
पूरा करके 970 अरब रुपए, इस हकूमत की जो फिगर दे रहा हूँ आपको 2015 की, नंबर एक। नंबर तो बुनियादी चीज जो चीज हमें समझनी है वो ये है कि रेमिटेंसेस की जो बात हो रही है, 53 बिलियन के जो ये रेमिटेंसेस आई हैं, तो मुस्लिम लीग के मंशूर में ये लिखा हुआ है कि हम 50% इसकी जो है इन्वेस्टमेंट में लेके जाएंगे। वो एक रुपया भी नहीं लेके गए, ये पूरा का पूरा जो है तजारती खसारे में चला गया, क्योंकि बरामदात गिर रही है। तो और ये बढ़ा क्यों, क्योंकि हमने वो जो है 111 सबसेक्शन 4 के तहत ये काम हो रहा है, और एसबीआर के चेयरमैन ने कहा था कि एक साल में 3000 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है। तो ये जो हम नुकसान उठा रहे हैं, इसको रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा रहे इस क्लॉज को, तो इसका मेरे ख्याल से तो कोई जवाब नहीं है, ये तबाही का नुस्खा है। दूसरी बात है, तीसरी बात ये थी कि अब आपको अगर मुस्लिम लीग नून के मंशूर में ये लिखा है कि हर किस्म की आमदनी पे टैक्स लगाएंगे, नंबर दो काले धन को सफेद होने से रोकेंगे, और तीसरा दस्तावेजी बनाएंगे, और उसमें यह भी लिखा है कि हमें पता है कि ताकतवर तबके इसकी मुखालफत करेंगे, हम उनसे निमट के दिखाएंगे, ये निमटने के बजाय 100% उनके साथ मिल गए,
मतलब उनसे निमटना चाहिए इनको जी।
मैं बिल्कुल तजवीज दे रहा हूँ कि आप पहले तो हमें एक रेजोल्यूशन कौमी असेंबली में और पंजाब में पास करके दिखाएं कि पाकिस्तान में जिस किसी की भी आमदनी 4 लाख या 5 लाख से ज्यादा है उसको ऊपर इफेक्टिवली टैक्स नाफिज होगा। अगर ये पार्लियामेंट पास कर दे तो मसला हल हो जाएगा, लेकिन मुस्लिम लीग नून के लोगों ने मुझे कहा कि हम ये पास नहीं होने देंगे, मंशूर और नो मंशूर, बिल्कुल वाजह है। दूसरी बात ये थी कि अगर आपको मईशत को दस्तावेजी बनाना है तो उसका बड़ा आसान तरीका है, तो 3 महीने में हो जाएगा, और ये मैंने आला तरीन सतह पर बताया कि आप मेहरबानी करके जो हमारे पास बड़े डिपॉजिट्स हैं 50,000 से ऊपर के, आपके पास नाम भी है, आपके पास जो है ना वो उनका LIC नंबर भी है, आपके पास जो प्रॉपर्टीज बंगले जायदादें प्लाजा मकानात बड़े हैं उनको भी आप इसी तरह उसके पास डाल दीजिए कंप्यूटर में, जो कौमी बचत स्कीमों में 3000 अरब है वो भी डाल दीजिए, 7000 अरब रुपए जो आपके पास शेयर्स में है वो भी डाल दीजिए, गाड़ियां भी डाल दीजिए, वो ये जब जो आएगा तो आपके रिटर्न्स तो 11 लाख हैं और उनमें से 4 लाख जो है वो सैलरीड क्लास है, उन सब से आप कहें कि भाई ये आपका डिपॉजिट है, ये आपने नहीं दिया, इतना टैक्स बनता है हम आपके अकाउंट से ले रहे हैं, एक दफे ये कर लें। अगर ये नहीं करेंगे तो आज जो हम बातें कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं, यकीन दिला रहा हूँ 66 में भी किया करते थे, 70 में भी किया करते थे, 80 में भी करते थे, ये कभी नहीं होगा, हर हकूमत इसी तरह से करती है और मैं देख रहा हूँ। तो आप ये डालें उसको कंप्यूटर में, उसको जो है वो रेगुलराइज कर लें
जी डॉक्टर साहब।
तीसरा ये थी कि आपने मैं कर दूँ 40,000 का प्राइस बॉन्ड और 5,000 का नोट कहीं के लिए निकाला है, यहाँ पर लोग 500 रुपए से ज्यादा का नोट नहीं इस्तेमाल करते, ये इसलिए निकाला है कि रिश्वत देने में और लॉकर में रखने में आसानी हो, तो इसको आप कैंसिल कर दीजिए। और चौथी बात मैं आपको बता दूं कि मुस्लिम लीग का जो के बाद जो पहला इकोनॉमिक सर्वे आया था डार साहब के दस्तों से, उसमें उन्होंने लिखा है कि 2009 में ये तय हुआ था और हम भी इसके गारंटी कर रहे हैं कि तालीम की मद में 2015 में 7% करेंगे, वो अब उन्होंने कहा है कि हम तो 4% से ज्यादा नहीं करेंगे, वो भी 2018 में जाके, और इस साल 2002 में किया, तो तालीम की आपने कटौती कर दी। टैक्स का मैं आपको बता दूं कि ये 15% का टारगेट था पिछले साल तक 2018 का, अब इन्होंने कहा जी हम 2018 तक 13% करेंगे, तो भाई 14% तो बहुत साल पहले भी हुआ करता था। तो आप टैक्सेस में, मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ, जो कुछ इजाफा हुआ है वो एडिशनल टैक्सेस से हुआ है, नए जो है वो चोरी को नहीं रोका, बल्कि 2 वर्षों में 429
डॉक्टर साहब मेरे पास टाइम बहुत
शॉर्टफॉल है,
टाइम बहुत कम रह गया जी,
जो बात कर रहे हैं ये सही नहीं है, टैक्स GDP रेशो नहीं बढ़ाया FDR का, जो नए टैक्स लगाए उसकी वजह से बढ़ाए, तो वो आप हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगाएंगे, और ये जो नॉन फाइलर का कंसेप्ट खत्म करेंगे, विदहोल्डिंग टैक्स खत्म करेंगे, तो मैं आपको लिख के देता हूँ 6,000 अरब रुपया हमारा टैक्स की वसूली होगी और मुल्क तरक्की कर जाएगा।
अच्छा राबिया सुल्तान साहब आपकी तजावीज, 2 या 3, बहुत वक्त कम रह गया है मेरे पास।
ऐसी तजावीज आपको बताऊंगी कि ये भी हो जाए तो बहुत बड़ा काम है। एक जो मैंने शुरू में बात की थी, पॉलिसी की बात हमने करनी है, लॉन्ग टर्म पॉलिसी, पानी के वाटर सेक्टर में हमने सही तरीके से सही अंदाज से उसमें इन्वेस्टमेंट करें, वो इन्वेस्टमेंट करें जिसका इस मुल्क को फायदा, ये सिर्फ सख्ती और नकाब पोशाइयों वाली इन्वेस्टमेंट ना करें। रिसर्च के ऊपर हमने जरात में रिसर्च के ऊपर अभी भी हमारा 80% जो है तनख्वाहों में जाता है, उसको हमने उसका बजट बढ़ाएं और मीनिंगफुल रिसर्च होनी चाहिए। कॉटन हमारे लिए बहुत बड़ा डिबेकल लास्ट ईयर हुआ है, 15 मिलियन बेल से 10 मिलियन बेल पे आ गए। तो कॉटन के ऊपर हमें बीज से लेके उसकी पूरी वैल्यू चेन के ऊपर फोकस करना है, क्योंकि अभी भी पाकिस्तान की इकोनॉमी मोनोक्रॉप इकोनॉमी है और ये एग्रीकल्चर में जो नेगेटिव ग्रोथ हुई है ये कॉटन उसका एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है। हमारा हॉर्टिकल्चरल क्रॉप का बड़ा पोटेंशियल है लेकिन हमारी इसकी वैल्यू चेन उस तरह से डेवलप नहीं है। हमने फार्मर्स को इसमें ट्रेन करना है, इसके एक्सपोर्ट पोटेंशियल को रियलाइज करना है, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसे खत्ते में है जहाँ 1 बिलियन की आबादी हिंदुस्तान की है, 1.5 बिलियन की आबादी चीन की है, तो हमें तो कहीं और मार्केट ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। इसी खत्ते में हमें मार्केट मिल जाएगी प्रोवाइडेड हम अपना हाउस इन ऑर्डर करें।
जनाब अब्दुल बासित साहब, आप जाहिर है कि आपका ताल्लुक एक्सपोर्ट से भी है, इंडस्ट्री से भी है और बिजनेस से भी है, आप क्या तजावीज़ देंगे? जैसा कि राणा साहब ने कहा कि अगर जो डिबेट होगी आइंदा और फिर जाहिर है कि मिनी बजट्स भी आएंगे इस सिलसिले में, सप्लीमेंट्री बजट्स भी आएंगे, आप क्या कहेंगे इस सिलसिले में?
मैं एक सबसे अहम बात जो है ना वो तो मैं जिनसे राणा साहब से गुजारिश है मेरी कि जब असेंबली का सेशन में बहस हो तो इसमें जो हमने 5 सेक्टर्स को जो 0 रेटिंग दी है उसमें फूड के सेक्टर को, जिसमें सबसे अहम सेक्टर पोल्ट्री है जो कि वैल्यू एडिशन करके एक्सपोर्ट में बहुत बड़ा हिस्सा ले सकता है, उसको 0 रेटिंग जरूर करें। और हमारी जो 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 है मैंने पहले बताई हैं चीज़ें कि जो थ्योरी और पॉलिसी अपनी है हुकूमत की, जो रॉ मटेरियल्स के ऊपर ड्यूटियां और सेल्स टैक्स हैं उनको ख़त्म करें ताकि इस मुल्क में जो है लोगों को रोज़गार के मौके जो है वो मिले। सबसे अहम बात हमारे मुल्क के लिए एम्प्लॉयमेंट है, क्योंकि बहुत बड़ा थ्रेट है हमें और पाकिस्तान का मुस्तकबिल बड़ा ताबनाक है। ये सी पैक के साथ हम जिस तरफ जा रहे हैं इंशाल्लाह कि पाकिस्तान आने वाले दिनों में एक ऐसा मुल्क होगा कि जो हमारे भाई बंद बाहर बैठे हुए हैं मजबूरियों के तहत नौकरियां ढूंढने के लिए, इंशाल्लाह वो भी और उनके अलावा और लोग भी नौकरी ढूंढने और करने के लिए पाकिस्तान आया करेंगे।
राणा अफजल साहब, मेरे पास 1.5 मिनट है, ये बताइए कि एक तो एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए, दूसरे इन्वेस्टमेंट लाने के लिए आप क्या क्या इकदाम करेंगे? 1.5 मिनट है मेरे पास।
देखिए एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए जो एक्सपोर्टर के ऊपर टैक्सेस हमने कम कर दिए है, उनका जो क्रेडिट है वो सबसे सस्ता है, 15-12 साल में इतना बिलो 5.75% के ऊपर बैंक जो है इंडस्ट्री वालों को लोन नहीं मिलता था एक्सपोर्टर्स को, और मजीद इससे भी सस्ता कर दिया गया है। एग्रीकल्चर वालों की बिजली जो है उनके ट्यूबवेल की 3-3.5 रुपए यूनिट कम कर दी गई है। तो ये अब हमारी जो एग्रीकल्चर की अगर इनपुट कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगी तो हमारी प्रोड्यूस जो है वो इकोनॉमिकल आ जाएगी, जिम्मेदार खुशहाल होगा और हम एक्सपोर्ट मार्केट में जा सकेंगे। इसी तरह जब इंडस्ट्री के इनपुट्स पूरे हो जाएंगे तो हमारी जॉब मार्केट भी बेहतर हो जाएगी, एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो बेहतर हो जाएगा और जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी तो हम कंपिटिटिव हो जाएंगे। जरूरत अब इस बात की है कि R&D के लिए पैसे ज्यादा रखे जाएं और हम अपनी एक्सपोर्ट बास्केट को वसी करें, उसमें डाइवर्सिटी लेके आए, नए सेक्टर्स को लेके आए और रिसर्च एंड डेवलपमेंट की तरफ हम बढ़ाएं। और जो हमारी एकेडमिया का इंडस्ट्री का लिंकेज है वो बड़ा कमजोर है, उसको बेहतर करें ताकि इनोवेशन और जो जो नए साइंटिफिक रुझानात हैं वो हमारी इंडस्ट्री की तरफ आए। और बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारी इंडस्ट्री को चाइना के साथ टेक्सटाइल के अंदर जॉइंट वेंचर्स करके और वहां से इंडस्ट्री को शिफ्ट करने में पाकिस्तान में, उसकी तरफ मैं समझता हूं गवर्नमेंट काफी तवज्जो देगी अगले 1-2 साल में।
फ्लाइट ऑफ कैपिटल को रोकने के लिए आपने कोई मखसूस इकदाम तजवीज किए हैं?
लेकिन फ्लाइट ऑफ कैपिटल कभी नहीं रुक सकती जब तक आपके मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी ना आए, और वो स्टेबिलिटी जो आने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में कैपिटल की मूवमेंट बेहतर हुई है, हमारी फ्लाइट ऑफ कैपिटल कम हुई है, रीलोकेट नहीं हो रहा पाकिस्तान का इंडस्ट्रियलिस्ट। पंजाब का इंडस्ट्रीज ने बड़ी तकलीफ काटी है, यहाँ गैस भी नहीं थी, बिजली भी नहीं थी, अब ये दोनों चीजें पूरी हैं और हमें इंडस्ट्रीस्ट मुतमिन नजर आ रहा है। फैसलाबाद में जो इंडस्ट्रियल स्टेट बना था फिनमेक के नाम से, 10 साल में मैं उसका बोर्ड का डायरेक्टर रहा, हम बेच नहीं सके प्लॉट।
बहुत शुक्रिया राणा अफजल साहब,
सारी सोल्ड आउट हो गई है।
बहुत शुक्रिया राणा अफजल साहब, डॉक्टर शाह सिद्दीकी साहब, राबिया सुल्तान साहिबा और जनाब अब्दुल बासित साहब। अब हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। हमारे प्रोड्यूसर थे अफसर इमाम और हमारे आज के इंजीनियर थे बाबर बिल बारबर। अब अपने मेज़बान कमर अब्बास जाफरी को इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.